بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بات چل رہی تھی ذکر اور اس کے اقسام کی بات چل رہی تھی ذکر کی مختلف اقسام ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے مختلف درجات ہیں اور پہلا درجہ تو یہ ہے کہ انسان جس کو ذکر لسانی بھی کہتے ہیں لیکن اصل کے لحاظ سے انسان اپنے ظاہر کے اعتبار سے وہ کام کرے جو اللہ تعالیٰ کی یاد پر علامت ہو اللہ تعالیٰ کی یاد کی علامت سمجھی جائے زبان سے اللہ اللہ کر رہا ہے تلاوت کر رہا ہے تسبیحات پڑھ رہا ہے یہ زبانی ذکر ہے چونکہ اس ظاہری ذکر میں اصل قسم جو ہے وہ زبانی ہے اس لیے اس کو ذکر لسانی کہہ دیتے ہیں ورنہ جیسے کل ذکر آیا تھا کہ انسان جو روزہ رکھتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد ہی کے لیے ہے یہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے زکوٰۃ ادا کرتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد ہی کے لیے کرتا ہے تو یہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے تو جو ظاہری اعمال ہیں یہ سب بھی ذکر ہی کی اللہ تعالیٰ کی یاد ہی کی ایک قسم ہے لیکن اس میں اصل قسم جو ہے وہ زبان سے پڑھنے کی چیزیں ہیں اس لیے عام طور پہ اس قسم کو ذکر لسانی کہہ دیا جاتا ہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے ان سے یہ عرض کیا کہ میں تسبیحات پڑھتا ہوں ذکر کرتا ہوں لیکن کچھ فائدہ تو نہیں ہو رہا دل میں کوئی اثر ہی محسوس نہیں ہوتا تو حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی شکر ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جسم کے ایک عضو یعنی زبان کو اپنی یاد میں لگا رکھا ہے اور اچھے کام میں لگا رکھا ہے یہ خود اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ زبان کو اللہ تعالیٰ نے ذکر میں لگا رکھا ہے شکر ادا کرو لئن شکرتم لازیدنکم اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس پر شکر کرو گے تو اضافہ میری طرف سے وعدہ ہے تو زبانی ذکر انشاءاللہ دل تک بھی پہنچ جائے گا یہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا باقی یہ جو زبانی ذکر ہے وہ کبھی فائدے سے خالی نہیں ہوتا چاہے انسان کو محسوس نہ ہو احساس الگ چیز ہے ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ وہ کھانا کس جگہ پہنچ رہا ہے اس میں کتنی اس کی وجہ سے ہمارے اندر طاقت پیدا ہو رہی ہے کہتے ہیں کہ پانی پیتے ہیں تو پانی انسان کے جسم میں فائدہ پہنچاتا ہے کھال کو فائدہ پہنچاتا ہے انسان دیکھے کہ اچھا ابھی تک تو پانی یہاں پہنچا نہیں میری کھال خشک ہو رہی تھی ابھی تک اس میں اثرات نظر نہیں آئے تو نظر آنا نہ آنا محسوس ہونا نہ ہونا وہ تو ظاہری جو بالکل سب جانتے ہیں کہ غذا کا ایک فائدہ ہے پانی کا فائدہ ہے وہ بھی بہت سی مرتبہ انسان محسوس نہیں کر سکتا تو پھر روحانی غذا اور اس کا فائدہ محسوس کرے ہوتا ہے لیکن اتنا آہستہ ہوتا ہے کہ شاید اسے محسوس نہیں ہوتا اور یا بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ فائدہ ہوتا ہے ہر شخص کی حالت مختلف ہوتی ہے بچے کبھی بچوں کو کہتے ہیں کہ روزانہ بڑے ہوتے ہیں اب بعض بچے ہوتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آج ہم ناپ لیتے ہیں اپنا کہ آج کتنے ہیں پھر کل ہم ناپ لیں گے دیکھتے ہیں کتنے بڑے ہوئے ہیں تو ایک دن میں ظاہر ہے بڑے تو ہوتے ہیں لیکن وہ ناپنے میں نہیں آئے گا کہ اچھا کل اتنا انچ تھا تو آج اتنا فرق پڑ گیا تو یہ ذکر اللہ کا جو فائدہ ہے وہ فائدہ اپنی جگہ ہے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں ایک واقعہ تو آپ بیتی میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا وقت تھا کہ ان کے خادم خاص حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے شیخ کے والد تھے وہ پاس موجود تھے اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ان کی عمر کم تھی وہ پاس تھے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھائی یہاں کوئی ہے ان کی بینائی بالکل کمزور ہو گئی تھی اس دور کی بات ہے نظر نہیں آتا تھا تو حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جی اپنے بارے میں فرمایا کہ میں ہوں اور الیاس ہے بہت اہمیت کے ساتھ ایک بات فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ کا نام کتنی ہی غفلت سے لیا جائے اثر کیے بغیر نہیں رہتا اللہ تعالیٰ کا نام کتنی ہی غفلت سے لیا جائے اثر کیے بغیر نہیں رہتا اس کا اثر ضرور ہوتا ہے چاہے انسان محسوس کرے یا نہ کرے جب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، سب سے بڑھ کر اللہ کا نام ہے، تو اس نام کا اثر تو ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا اثر نہ ہو۔ ہم عام دنیا کی چیزوں کا اثر کبھی کبھی محسوس کر لیتے ہیں، اگرچہ بہت سی چیزیں اثرات محسوس نہیں ہوتے، لیکن اب کسی کو بھوک بھی لگی ہے اور کھانے کی اچھی اچھی چیزوں کا کوئی ذکر کرتا ہے کہ اچھا فلانا کھانا اور اس کے ساتھ مسالہ ہو اور چٹنی ہو اور یہ ہو اور وہ چیز ہو، منہ میں پانی آنے لگ جاتا ہے بسا اوقات لوگوں کو۔ تو کھانے کی چیز کا ایک اثر انسان محسوس کرتا ہے، وہ ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے نام میں تو اثر ہے، تجربات سے ثابت ہے، قرآن و حدیث کے اشارات بھی ہمیں یہ بتا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے ذکر لسانی، کہ انسان زبان سے ذکر کرے، اور یہ پہلا درجہ ہے جس کو ہم قسم کہہ رہے ہیں، یہ درجہ ہے۔ اس درجے کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے، وہ ہے کہ اس ذکر کا اثر دل میں بھی پہنچ جائے، جس کو ذکر قلبی کہا جاتا ہے۔ اب اس میں کبھی تو انسان صرف دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے اس سے اعلیٰ قسم یہ ہے کہ زبان سے جو پڑھ رہا ہے دل بھی اس کو ساتھ ساتھ اس کے اثر کو محسوس اس کی طرف متوجہ ہے، اس توجہ اور دھیان کے ساتھ، وہی چیز ہے جس سے نماز میں بھی خشوع پیدا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ذکر کی کثرت کرائی جاتی ہے کہ ذکر لسانی سے انسان ترقی کر کے ذکر قلبی تک پہنچے گا، تو پھر ذکر قلبی جب ہوگا وہی نماز میں بھی کام آئے گا، الذین هم فی صلاتهم خاشعون پر عمل ہو جائے گا۔ یہی ہے ذکر، جس کی وجہ سے دھیان اور توجہ، ان تعبد اللہ کانک تراہ، والی جو صفت ہے کہ اللہ کی عبادت کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، وہ صفت احسان جس کو حدیث میں کہا گیا، اس تک پہنچنے کا بھی یہی ذریعہ ہے ذکر۔ تو یہ تو پہلا زینہ ہے، اس سے ہی گزر کر انسان آگے جائے گا، جس کا احادیث میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ نماز ہو تو دھیان سے ہو، عبادتیں ہوں تو دھیان سے ہوں، اور ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو درجہ بدرجہ حاصل ہوتی ہیں، اور اس کے لیے انسان کو کبھی کم یا زیادہ اپنے اپنی حیثیت کے لحاظ سے کچھ محنت اور مشقت سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں ہمارے لیے محنت اور مجاہدہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ نہیں، ہم ضرور اس راستے پر لگا دیں گے، لنہدینہم سبلنا، یعنی گویا کہ ہدایت اور منزل مقصود تک پہنچانے کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ لیکن بس یہ کہ کن لوگوں کے لیے، جاہدوا فینا، جو محنت کریں، تھوڑی سی محنت۔ پہلے زمانے کے حضرات بڑی بڑی محنتیں کر لیتے تھے، ہر چیز میں محنتیں کر لیتے تھے، سفر کی مشقتیں کیسی ہوتی تھیں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، عجیب عجیب ان کے حالات ہیں جو ہمارے لحاظ سے بڑے عجیب ہیں، کہ سفر کیسے کرتے تھے اور اس میں کیا کیا مشقتیں وہ اٹھاتے تھے۔ ہمارے لیے تو ہم بیٹھے بیٹھے اطمینان والی آرام دہ سیٹ ہوتی ہے جو ان کے یہاں گھروں میں بھی نہیں ہوتی تھی، گھر میں بھی اتنا آرام سے وہ نہیں بیٹھتے ہوں گے، نہیں بیٹھتے تھے اور سوتے تھے، جتنا کہ ہمارے یہاں یہ آج کل کے پلین کے سفر ہیں، گاڑی کے سفر ہیں، اگر کوئی ڈرائیور ہے تو ہم تو صاحب سے باس بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے بیٹھے آرام دہ سیٹ پہ سو رہے ہیں، اور 3-4-5-6-8 گھنٹے کا کبھی سفر ہے، سفر سے کسی جگہ پہنچتے ہیں، ہاں بڑا لمبا سفر تھا، تھک گئے، کہاں پر تھکے، کیا تھکے، بس بیٹھے ہوئے تھے لیکن تھک گئے۔ یہ ہمارے قوا ہیں، اور اس زمانے کے لوگ 8 گھنٹے تو کوئی چیز نہیں ہے، 8 دن کا مکہ سے مدینہ منورہ کا سفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا سفر ہوا تھا، 1 ہفتے کا سفر تھا۔ اس سفر کی ایک بات تو بہت ہی عجیب ہے، اگرچہ وہ حالات اس وقت کے بڑے ہی عجیب ہوتے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے ظاہر ہے سفر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس زمانے کے سفر کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کتنی مشقتوں والا، اونٹوں کا سفر، کیا کیا مشقتیں اٹھاتے تھے۔ جب بھی وہ حدیث آتی ہے واقعی بڑا عجیب لگتا ہے، حجۃ الوداع کے واقعے میں بہت سی باتیں عجیب ہیں، لیکن خاص طور پہ سفر کی مشقتوں کے سلسلے میں، کہتا ہے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ساتھ تھی، اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساتھ تھی، اور ابھی تو مدینہ منورہ سے نکلے ہیں، جو حضرات جنہوں نے سفر کیا ہے وہ جانتے ہیں، مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں، میقات بالکل قریب ہے، میقات بالکل شروع میں ہی آتا ہے، وہاں سے پھر آگے احرام باندھ کے آگے چلتے ہیں، تو مدینہ منورہ کا جو میقات ہے، مکہ مکرمہ کی طرف کے راستے میں جو میقات آتا ہے، مدینہ منورہ والا، وہ سب سے دور والا میقات ہے، باقی میقات تو قریب قریب ہیں، مکہ مکرمہ کے ایک طائف کی طرف وغیرہ، تو یہ میقات سب سے دور ہے، مدینہ منورہ سے نکلتے ہی گویا کہ وہاں پر میقات ہے۔ وہاں پہنچے تھے ابھی تو گویا کہ سفر کی ابتدا ہے، مدینہ منورہ یہیں پر ہے، واپس جا سکتے ہیں، بالکل قریب ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہیں، ان کی یہاں ولادت ہو گئی، گویا اخیر کا وقت ہے اور سفر بھی شروع کر دیا، اتنی ہمت، اور وہ کون سا سفر، اونٹوں کا اور وہ والا ریگستانوں کا سفر، اور وہ بھی سفر حج۔ وہاں پہنچے، بچہ پیدا ہوا، یہ سوال نہیں تھا کہ کیا مجھے واپس جانے کی اجازت ہے، سوال یہ تھا کہ اچھا آگے میری پاکی کے مسائل کیا ہوں گے اور میں اپنا سفر حج کے یعنی آگے حج کے احکام میں کیسے ادا کروں گی۔ اسی بچے کو لے کر اسی طرح حج کیا اور حج ادا کیا ماشاءاللہ۔ یہ عجیب اللہ تعالیٰ کا کہ بچہ کتنا طاقتور ہوگا اور وہ عورت کتنی طاقتور ہوگی، اور یعنی کسی نے اس پر یہ بھی نہیں کہا اچھا نہیں ٹھیک ہے کہیں نہیں ملتا، کہ نہیں ان سے کہہ کہا کہ نہیں مشقت ہوگی واپس گھر چلے جاؤ، نہیں یہ تو عام سی چیز تھی۔ سفر کے دوران بچہ ہو رہا ہے، سفر حج بھی ہے اور اونٹوں کا سفر، ایک ہفتہ تو پہنچنے میں لگا تھا، وہاں کی مشقت علیحدہ۔ یہ حضرات تو عادی تھے، ہم سورہ قریش کو جب پڑھتے ہیں لِإِيلَافِ قُرَيْش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، اس میں اصل جو بات بیان کی گئی ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات اور قریش کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات، اور ان کا یعنی اب یہ تھا کہ لوگ ان سے ان کا احترام کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ عرب کے لوگ، قریش کے لوگ، مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے یہ سفروں کے اور مشقتوں کے عادی تھے۔ یہ بھی بات معلوم ہو گئی۔ یہ پہلے چیز کہ ٹھیک ہے ان کی مشقتیں دنیا کے سفر کے لیے، تجارتوں کے لیے ہوا کرتی تھیں، لیکن ایک شخص عادی بن چکا ہے مشقتوں کا اور سفروں کا، لمبے لمبے سفر کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب ایمان قبول کیا، ان کے لیے جہاد کے سفر میں جانا کوئی مشکل کام نہیں، پہلے سے عادی تھے ہم تو سفر کے، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے عادی کر رکھا تھا۔ تو بہرحال چاہے جس لائن میں بھی انسان محنت اور مشقت اٹھاتا ہے، وہ مشقت انسان کو کام تو آتی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ جس مقصد کے لیے کرتا ہے اسی مقصد کے لیے، پہلے وہ دنیاوی مقصد تھا، اس کے بعد پھر دین کے مقصد کے وہ استعمال ہونے لگا، لیکن بہرحال مشقت تو ہے۔ انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان، یا ایھا الانسان انک کادح، اے انسان تجھے مشقت تو اٹھانی ہے، موت تک یہ مشقت کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب جس سلسلے میں کیا ہے، اللہ کے لیے کیا ہے تو پھر وہ ملے گا، اور دنیا کے لیے کیا ہے تو وہ ملے گا۔ مشقت تو ہے، محنت تو ہے دنیا میں۔ تو بہرحال یہ درجات ہیں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاہدات تو بہت مشہور ہیں، عجیب عجیب ان کے حالات ملتے ہیں، لیکن اس ذکر کے سلسلے میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ان کا شروع میں حال یہ تھا کہ ایک تو گھر میں تنگی بہت زیادہ، فقر و فاقہ، پورا ان کا خاندان ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گیا تھا، تو ایک وقت تو چاول پکتے تھے اور وہ کھا لیتے تھے، اور ایک وقت صرف چاول اس طرح پکائے جاتے تھے کہ اس کا جو چاول کے اوپر جو پانی آ جاتا ہے، اس میں چاول کے کچھ اثرات آ جاتے ہیں، وہ اس کو اچھی طرح پکا لیا جاتا تھا چاولوں کو، کہ اس کو جو پانی نکلتا تھا زیادہ پانی میں، وہ تھوڑا سا اس میں چاول کے اثرات آ جاتے تھے، بس وہی پی لیا کرتے تھے۔ اور یہ مشقتیں شروع سے، بچے تھے، جو بچے تھے ان کو بھی عادت ہو گئی، بڑے تھے وہ بھی عادی ہو گئے، بڑی مشقت کے ساتھ وہ وقت گزر رہا تھا۔ وہاں ان کے ذکر کا یہ حال تھا، ذکر سے ان کو تعلق ہوا، ذکر کا وہ حال تھا کہ ایک مسجد تھی جو اس زمانے میں ویرانے میں ہوا کرتی تھی، وہاں جا کر ذکر کیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی ذکر کا ایسا اثر ان پر ہوتا تھا کہ ان کو وہ کبھی دیوار پہ ساتھ جا کر سر مار دیتے تھے۔ تو یہ تو خیر ان کا اس وقت کا واقعہ ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ واقعہ سنا تھا، دیکھا ہوا تو نہیں تھا، اور سنی ہوئی بات تھی، مشہور تھی، تو چونکہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے ذرا بے تکلفی بھی ہوا کرتی تھی، ان کے تو واقعات بڑے عجیب ہیں بے تکلفی کے، تو کبھی کبھی فرماتے تھے مذاق میں، شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کبھی کبھی مزاحن کہہ دیا کرتا تھا کہ آپ کی دماغی طاقت کا میں کہاں مقابلہ کر سکتا ہوں، آپ کے تو سر دیواروں پر ٹکرایا، آپ نے کتنا ٹکرایا اور وہ پھوٹا نہیں، تو کتنا محفوظ ہے ماشاء اللہ آپ کا دماغ، کتنی طاقت ہے۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس پر فرماتے ہیں کہ کبھی جواب نہیں دیا، یہ نہیں فرمایا کہ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہوا ہے، ایسا ہوا ہے، کبھی جواب تو نہیں دیا، لیکن بہت گہرا سکوت میں چلے جاتے تھے، کوئی سوچ میں پڑ جاتے تھے۔ وہ واقعہ ان کو، ان کا اپنا وہ حال یاد آتا ہوگا جس وقت وہ اس حال سے گزرے تھے۔ بہرحال بڑی مشقتوں سے، اور وہ مجاہدات اخیری طور تک ہم دیکھیں تو ان کے مجاہدات بڑے عجیب ملتے ہیں، اسفار بھی ہیں ساتھ میں، بڑی مشقتیں، ادھر سے سفر ادھر سفر، اور ہر چیز اس کے کسی چیز میں، یعنی ایسا نہیں ہے مثلاً ایک سفر ہو رہا ہے دیوبند سے چلے تو شام کو رات کو دہلی پہنچنا ہے، تو دہلی میں جا کر وہاں عشاء کے بعد کوئی جلسہ ہوا، وہاں پر بیان کر لیا، پھر رات ہی میں سفر میں دوسری جگہ تشریف لے گئے، اس کے بعد صبح ایک بیان ہوا، ایک اور بیان ہوا، جمعہ کے بعد دو گھنٹے کا بیان ہوا، اس کے بعد شام کو کسی جگہ مجلس ہوئی، یہ سلسلہ چلتے چلتے چلتے، اور دوسرے دن فجر کے وقت صبح دیوبند پہنچے اور جا کر بخاری کا سبق پڑھا دیا۔ عجیب حال ہوتا تھا کہ کیسے وہ استحضار، کیسے وہ ہمت اور طاقت، کبھی کبھی کئی کئی دن لگاتار گزر جاتے تھے، فرماتے ہیں اتنے دنوں سے میں لیٹا ہی نہیں ہوں، سونے کا موقع ہی نہیں ملا ہے۔ یہ مجاہدات کی عادت جو شروع سے تھی، بہرحال یہ بعضوں کو اللہ تعالیٰ بعضوں کے لیے کوئی خاص ہی وہ ان کو وہ قوت عطا فرماتے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تو واقعہ مشہور ہی ہے کہ کئی کئی رات، وہ بلکہ راتوں میں سونا تو 40 سال تک ان کا مشہور ہے کہ رات میں سوتے ہی نہیں، صرف دوپہر میں خیرولہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس لائن میں کسی نہ کسی درجے میں تو مجاہدہ کرنا ہوتا ہے اور محنتوں سے انسان کو گزرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ محنت اور محنت جو ہے اس کی تو ضرورت ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس محنت کے نتیجے میں ہم جو دوسرے ہمارے ذمہ حقوق ہیں اس میں کوتاہی آ جائیں۔ ذکر کی تیسری قسم جو بیان کی جاتی ہے وہ ذکر حقیقی ہے، کہ انسان پہلی قسم، دوسری قسم، اس کے ساتھ تیسری قسم بھی اس پر بھی عمل کرے۔ یہ تیسری قسم تبھی آئے گی جب کہ انسان پہلی دونوں قسموں پر بھی ساتھ ساتھ عمل کرتا رہے۔ وہ کیا ہے کہ زبان سے بھی ذکر اللہ کا اہتمام ہو اور اس کے ساتھ ساتھ دل بھی اللہ کی یاد میں مشغول ہو، لیکن ساتھ ساتھ اس کا پورا خیال رکھنا ہے کہ اس وقت میرے ذمے کیا ذمہ داری ہے، اس وقت کا تقاضا کیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ انسان، جیسے ہم لوگوں کی ایک عام عادت سی ہوتی ہے، یہ ہم میں اور صحابہ کی اگر ہم سوچ میں فرق دیکھیں، ایک ہمارے اندر ایک عادت سی ہوتی ہے کہ ہم فضیلتوں کو گننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں نمبر زیادہ ہے، اس میں نمبر کم ہے۔ یہ ایک سوچ ہے، اور یعنی دیکھا جائے تو حسابات کے لحاظ سے بات سمجھ بھی آتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، نمبر زیادہ اور یہ نمبر کم، لیکن ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے حال میں یہ نہیں دیکھتے کہ کبھی مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر، جہاں کے بارے میں آتا ہے کہ ایک نماز کی فضیلت 1000 کے برابر ہے اور صحابہ فضائل کے کتنے شوقین تھے، کبھی یہ نہیں آتا کہ اچھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کبھی کہتے ہیں نہیں میں مکہ مکرمہ چند دن جا کر 1 لاکھ کی فضیلت حاصل کر کے آ جاؤں، نہیں ملے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے عمرہ کے لیے تشریف لے گئے ہوں کہ وہاں 1 لاکھ ملے گا، یہاں 1000 مل رہا ہے، بہت بڑا فرق ہے، لیکن وہ نہیں تھا۔ اصل یہ تھا کہ اس وقت کا یہ تقاضا کیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مکہ مکرمہ ہی میں جمع ہو جاتے، وہاں 1 لاکھ کی فضیلت ہے، سب وہیں جمع ہو جاتے۔ نہیں نہیں، دین کی اشاعت وہ پہلے نمبر پر، دین سیکھنا پہلے نمبر پر، اس وقت کا یہ تقاضا ہے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم نمبروں کو نہ دیکھیں، مقصد یہ کہ دیکھنا کہ اس وقت کا اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے کون سی چیز زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہم لوگ عام طور سے، یہ ہمارے لحاظ سے چلو وہاں کا حال نہ ہو، لیکن ہم لوگوں کا حال عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں، کہ کوئی ضرورت مند آ گیا ہے، نہیں لیکن ابھی نہیں دینا، رمضان میں دوں گا تو 1 کے 70 مل جائیں گے۔ یہ ہمارے یہ دین کی ناسمجھی کی علامت ہے کہ ایک ضرورت مند ہے، اس وقت اس کو ضرورت ہے، اس کی ضرورت پوری کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت پوری نہیں کریں گے۔ اس وقت کا یہی تقاضا ہے، اچھا ٹھیک ہے ہم نے رکھے ہوئے ہیں پیسے دینے ہیں، لیکن اچھا نہیں ابھی 1 ہفتہ باقی ہے، میں 1 ہفتے کے بعد ہی ادا کروں تاکہ 1 کے 70 مل جائیں۔ یہ ہماری سوچ کی غلطی ہے۔ ہاں دونوں چیزیں مل جائیں بہت اچھا ہے، کہ انسان بعد میں دینے کے بجائے پہلے دے دیتا ہے الگ بات ہے، لیکن عام طور پہ یہ ہم لوگوں میں ایک ذہنیت جو بنی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہم غیر رمضان کی کاموں کو بھی رمضان کے لیے ٹالتے رہتے ہیں، مؤخر کرتے رہتے ہیں۔ مؤخر نہ کریں، ہاں انسان وقت سے پہلے کر لے الگ بات ہے، چلو آئندہ سال زکات دینی ابھی سے ادا کر دیں، یا مثلا سال کے دوران ہمارا سال پورا ہو رہا ہے پہلے سے ادا کر دیں، بات ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ابھی کوئی ضرورت مند ہے اور اس کی ضرورت کے بجائے ہم یہ کہیں ہم زیادہ کی فضیلت کی وجہ سے ہم مؤخر کر دیں ایک کام کو۔ یہ بس اس لحاظ سے کہ اس وقت کا تقاضا کیا ہے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ میں بس مستقل یہاں ٹھہرنا چاہتا ہوں، ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس کا حال دیکھا، شاید یہ برداشت نہ کر سکے، فرمایا نہیں نہیں، تم اپنے علاقے میں رہو، وہاں رہ کر دین کا کام کرتے رہو، دین پر عمل کرتے رہو، فعمل میں وراء البحار، وہیں پر تم اپنا عمل کرتے رہو، تمہارے لیے مشقت یہ تمہارے لیے آسان نہیں ہے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں جہاد میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، آپ کے لیے بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، بڑی مشقت اٹھا کے آیا ہوں آپ کے ساتھ شامل ہونے کے لیے۔ پوچھا والدین ہیں؟ ہاں ہیں۔ خوش تھے؟ نہیں خوش تو نہیں تھے۔ ففیہما فجائد، وہیں جاؤ اور ان کی خدمت کر کے جہاد، وہ تمہیں جہاد کی فضیلت وہاں حاصل ہو جائے گی۔ اس وقت کا تقاضا یہی تھا۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لیے اس وقت کا تقاضا وہی تھا، ان کو جو مقام ملا ہے اس وقت کے تقاضے کو پورا کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ بہرحال تو وقت کا تقاضا کیا ہے، ہمارے ذمے کیا ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی دونوں درجات، حالانکہ یہ درجہ تو شروع میں سکھایا جاتا ہے کہ انسان کے ذمے یہ حق ہے، یہ حق اللہ، یہ حقوق العباد، لیکن یہ تیسرے درجے پر آ کر انسان اس سوچ کے ساتھ، اللہ کے تعلق کے ساتھ اس کام کو کرتا ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, ان کی تعریف کی گئی ہے کہ ایسے لوگ جن کو تجارت خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی, اب وہ کام بھی کر رہے ہیں, یعنی کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اللہ کی یاد کے ساتھ کر رہے ہیں. اب مردوں کا ان پر جو ذمہ داری ہے, جو بھی ذمہ داری ان پر آتی ہے, نہیں نہیں میری تو بہت مصروفیات ہے میں یہ نہیں کر سکتا, نہیں اس پر جو ذمہ داری ہیں وہ تو پہلے ہیں. اسی طرح عورتوں پر جو ذمہ داری ہے, بعض اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عبادات سے بالکل دوری ہو جاتی ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے عبادات سے بہت تعلق ہو جاتا ہے. دونوں باتوں میں افراط و تفریط سے بچنے کی ضرورت ہے. عام طور پہ ہمارے محدثین جہاں پر عبادات کی اہمیت وغیرہ کو بیان کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر ایسا کوئی عنوان بھی قائم کر دیتے ہیں, اعتدال کا, اقتصاد, اعتدال اختیار کرنا ہے, ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ. صحابہ میں بھی اس کی مثالیں ہمیں مل گئی ہیں اور یہ دین تو ظاہر ہے جیسے پہلے مکمل ہو چکا ہے. عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت تو بہت مشہور ہے اس سلسلے میں, یا رسول اللہ میں اور زیادہ قرآن پڑھنا, نہیں نہیں بس اتنا پڑھو اس سے زیادہ نہیں, میں زیادہ روزانہ روزے رکھ سکتا ہوں, نہیں روزانہ نہ رکھو اتنا رکھو, تعداد بہت کم کرا کے کم کرا دی, تلاوت کی مقدار کم کرائی, اور رات میں سنی رات میں بھی سونا ضروری ہے, پوری پوری رات جاگنا نہیں یہ درست نہیں ہے. اعتدال, ایسا نہ ہو کہ انسان بہت زیادہ اس کی وجہ سے دوسروں کے حقوق میں کوتاہی ہو جائے. ان کے والد تھے عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, یہ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادات سے بہت زیادہ ان کو ایک ذوق پیدا ہو گیا تھا, ان کی شادی کرا دی. تو ان کے والد سمجھدار آدمی تھے, کبھی تشریف لے جاتے گھر گئے, بہو سے پوچھا کیسا ہے حال, صحیح چل رہا ہے, بہت اچھے آدمی ہیں, رات تو عبادت ہی لگے میں لگے رہتے ہیں, دن میں روزہ رکھتے ہیں. تعریف کی لیکن وہ سمجھ گئے کہ یہ تعریف نہیں ہے, تعریف ہی کی لیکن وہ سمجھ گئے کہ یہ تعریف نہیں ہے. بیٹے کو سمجھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سمجھانا پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی کہ یہ اس طرح کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, تمہارے والد سے ہی کہتے ہیں, ان لنفس کا علی کا حقا, ان لزوج کا علی کا حقا, بیوی کا حق ہے, نفس کا حق ہے, آنکھوں کا حق ہے, جسم کا حق ہے, مہمانوں کا حق ہے, کوئی ملنے آتا ہے اس کا خیال رکھنا یہ بھی حق ہے, تمام حقوق کو ادا کرنا ہے. صرف یعنی کہ عبادت ہی کے لیے نہیں, یہ بھی عبادت ہی ہے, اس کو بھی اللہ کی یاد کے ساتھ کرو, یہ بھی عبادت ہے. اب عورتیں ہیں, گھر میں کھانا پکانا ہے, وہ عبادت ہی ہے, اس کو فضول اور زائد کام سمجھ کر یہ نہ سوچیں کہ نہیں نہیں یہ ایک زائد کام ہے اور ہمیں نہیں, ہمیں تو تلاوت کرنی ہے, ہمیں اپنی تسبیحات پڑھنی ہے, نہیں وہ بھی عبادت ہی ہے, اس کو عبادت ہی سمجھ. اسی لیے وجہ سے اس کو تیسرے درجے پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی یاد جب دل میں پیدا ہوتی ہے تو وہ کھانا پکاتے ہوئے بھی کچھ پڑھتی رہیں گی, دھیان اللہ کی طرف ہوگا اور کھانا بھی ساتھ ساتھ پک رہا ہے, یہ تیسرا درجہ اسی لیے, ورنہ تو پہلے درجے میں ہی آتا کہ حقوق کو ادا کرنا ہے, لیکن یہ تیسرے درجے میں, یہ اعلیٰ درجے کے ذکر کے اعلیٰ درجہ ہے یہ کہ انسان یہ کرے اور جو حقوق ہیں ان کو ادا کرے, اس وقت کا یہ تقاضا ہے اس کو پورا کرے اور ساتھ ساتھ دھیان اللہ کی طرف لگا رہے. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, یہ ہے. بہرحال اس کے علاوہ یہ تین قسمیں ہم لوگوں کے لحاظ سے کافی ہیں, اس کے علاوہ جو اقسام ہیں وہ انسان پھر جب ان اقسام سے گزرتا ہے تو خود ہی دیکھ لیتا ہے کہ اچھا وہ کون سی قسم ہے. علماء نے علمی لحاظ سے, لیکن ہمیں علمی لحاظ سے اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو اس سے گزرتا ہے پھر وہ خود ہی دیکھ لیتا ہے کہ آگے کی کیا کیا اقسام ہیں. مشائخ کے حالات میں بھی کچھ اس طرح کی باتیں ہمیں ملتی ہیں جو بڑی عجیب عجیب ہیں کہ ذکر کے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں, کیا کیا اس کے اس سے مراتب حاصل ہوتے ہیں. اب بہرحال حاصل یہ ہے کہ یہ ذکر کی اہمیت تو اپنی جگہ ہے, اس کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ محنت مشقت سے گزرنا ہے, تھوڑا بہت اپنے وقت کا اس کے لیے, ظاہر ہے اپنے وقت کو اس کے لیے لگانا ہوگا اور پابندی سے لگانا ہوگا. شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات اگر ہم دیکھیں تو, اور ظاہر ہے ہمیشہ سے یہ تو رہا, احادیث سے ثابت ہے, شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں بہت کثرت سے یہ بات ملے گی کہ معمولات کی پابندی ترقی کا زینہ ہے. یہ جملہ ایک عام شیخ کے لوگوں میں خاص طور سے ملے گا, معمولات کی پابندی ترقی کا زینہ ہے, معمولات انسان اس پر پابندی کرتا رہے تو ترقی کرتا رہے گا. اب بہرحال اب خلاصہ کر کے یہ ہے کہ ذکر کے فوائد کی, چونکہ اس پر ہم آنا چاہ رہے تھے کہ ذکر کے فوائد کیا ہیں, تاکہ ان فوائد میں سے ہم یہ دیکھیں کہ اس میں اتنے سارے منافع ہیں, کچھ منافع ابھی محسوس ہوں گے کچھ بعد میں, لیکن بہرحال منافع سے فائدے سے یہ چیز خالی نہیں ہے. انسان جب ذکر کرتا ہے تو پہلی چیز تو یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان میں سے ایک نعمت زبان بھی ہے, اس زبان کی نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کریں. تو گویا انسان جب ذکر کرتا ہے تو اس ذمہ داری کو, اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو صحیح جگہ میں استعمال کر کے شکر ادا کر رہا ہے, ایک فائدہ تو یہ ہو گیا. اور کوئی بھی چیز نہ ہو, اور کوئی بھی چیز حاصل نہ ہو, کم از کم اتنا تو کر رہا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت کو اللہ کی مرضی والے کام میں استعمال کر رہا ہے. تلاوت کر رہا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، تو پہلا فائدہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا فائدہ جو گویا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے جو ذمہ داری جو شکرانہ رکھا ہے زبان کا، اس کا ادا کرنا، یہ تو ایک فائدہ ہو گیا۔ پھر انسان جب اچھے کام میں زبان کو، اچھے کام میں ذکر ہی کسی کام میں لگا رکھا ہے، تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ لغو اور فضولیات سے انسان بچ جائے گا۔ اب مجھے چونکہ یہ پڑھنا ہے اور مجھے یہ کرنا ہے، اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی بات نہیں کرتا، تو وہ باتوں سے انسان اپنے آپ کو بچا لے گا، فضولیات سے، لغویات سے بچا لے گا، اچھے کام میں اپنا وقت استعمال کر رہا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ اس کا اثر آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے بڑھتا چلا جاتا ہے اور قلب میں اس کا اثر پیدا ہوتا ہے، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لحاظ سے یہ روحانی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے ایک طاقت ہے، قوت ہے۔ ذکر کے ذریعے سے انسان کو ایک قوت حاصل ہوتی ہے، اور قوت کیا کرتی ہے؟ گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ذکر کی جتنی قوت ہوگی، اس کے لحاظ سے ہم جو مشائخ کا حال دیکھتے ہیں کہ اب گناہوں کی طرف ان کو کوئی بلانے کا ذریعہ بھی آیا، قریب قریب اسباب آئے، لیکن نہیں، ان کے قریب متوجہ بھی نہیں ہوئے۔ عبید ابن عمر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آیا تھا، اور بھی واقعات۔ تو اب ظاہر ہے کہ ان کے لیے گناہ سے بچنا بہت آسان ہو گیا، چونکہ قلب میں قوت پیدا ہو گئی ہے، جس کو ہم ایک انرجی ہوتی ہے، انسان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے کسی ضروری اور مشکل کام کرنے کے لیے، اس کے ذریعے سے یہ طاقت حاصل ہوتی ہے۔ پھر انسان جب اس کا عادی ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے اعمال صالحہ سے اس کا تعلق بڑھتا ہے، اعمال صالحہ سے انسان کا تعلق بڑھتا ہے، اور اجر و ثواب سے تو خالی ہے ہی نہیں، ثواب اور اجر تو ظاہر اپنی جگہ پر ہے ہی۔ انسان چاہے دھیان سے پڑھے یا دھیان سے نہ پڑھے، زبان جب ایک عبادت میں لگی ہوئی ہے تو اجر تو ملنا ہی ملنا ہے۔ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ وہی پہلے کے جو سوالات تھے اسی طرح کا ایک سوال کسی نے کیا کہ میں ذکر کر رہا ہوں اور مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ فرمایا، اگر تمہیں اس پر ثواب قیامت کے دن نہ ملے تو مجھے پکڑ لینا، اگر قیامت کے دن اس پڑھنے پر ثواب نہ ملے تو مجھے پکڑنا کہ اس نے بتایا تھا اور مجھے ثواب کیوں نہیں مل رہا ہے۔ ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے، اس کا فائدہ محسوس ہو یا نہ ہو، ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے، وہ انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا جو ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ انسان اس کا اہتمام کرتا رہتا ہے، پابندی کرتا رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے دل کے قریب ٹھہرا رہتا ہے، اور جس طرح یعنی ایک وہ یعنی اثر ڈالنے کے لیے، دل پر اثر اور وساوس پیدا کرنے کے لیے بالکل قریب لگا رہتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، جب وہ اللہ کی یاد میں اس کو پاتا ہے تو پیچھے ہٹتا ہے، اور اللہ کی یاد سے جب غافل دیکھتا ہے تو پھر وساوس اور خیالات ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دل کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا کہ ایک وقت میں ایک ہی ذہن، ایک ہی جگہ انسان کا ذہن چلتا ہے، تو انسان اگر اچھے کام میں اس کو لگا دے اور ذکر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو شیطان، جو حدیث میں آتا ہے کہ شیطان بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، جس کو قرآن میں سورہ الناس میں ہم پڑھتے ہیں، من شر الوسواس الخناس، بہت زیادہ وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، اسے کہ دل ابھی غافل ہے، کہیں اور ہے، تو دل ابھی غافل ہے، بہت زیادہ وسوسہ ڈال رہا ہے یہ، اور جس وقت یہ دل اللہ کی یاد میں ہے تو خنسہ، حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کی یاد دل میں ہوتی ہے تو خنسہ، وہ شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہی جس کو وسواس الخناس کہا گیا، کہ انسان چونکہ غفلت میں وقت گزارا ہے تو اس وقت یہ وسوسے ڈالتا جا رہا ہے، ڈالتا جا رہا ہے، اور جیسے ہی ذکر اللہ میں لگا تو وہ پیچھے ہٹ گیا، خنسہ، اسی کو خناس کہا گیا، بہت زیادہ پیچھے ہٹنے والا۔ تو شیطانی اثرات سے بھی انسان اپنے وساوس سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت اہم فائدہ کہ انسان ذکر اللہ کا عادی ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے یہ تو انسان کو پتہ نہیں کہ موت کا وقت کب لکھا ہے اور کب آ جائے۔ جب اس کا عادی ہے، کوئی وقت آیا، مشکل وقت آیا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی میں سے کوئی ایک وقت، آخری وقت بھی وہ آنے والا ہے، جب انسان کو کوئی تکلیف آئے تو زبان سے چونکہ ہر موقع پر کوئی نہ کوئی کلمہ، اچھا کلمہ نکالنے کی عادت ہے، تو آخری وقت بھی انسان کا اس وقت اس حال میں آ سکتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ انسان زبان سے اچھا کوئی کلمہ نکال رہا ہو، اور من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، آخری کلام اگر لا الہ الا اللہ ہو، یا کوئی بھی ذکر ہو، کوئی بھی ذکر ہو آخری کلام، تو دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جو یعنی لا الہ الا اللہ ہو یا کوئی اچھا کلام ہو۔ جیسے کہتے ہیں کہ کما تعیشون تموتون، جیسی زندگی گزارو گے ایسی موت آئے گی۔ خاتمہ ایمان پر ہر مسلمان کی خواہش ہے، ہر ایک کی خواہش ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو۔ خاتمہ ایمان پر ہے تو اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ کہ جینا بھی ایمان پر ہوگا۔ خاتمہ اعمال صالحہ اور نیک کلمات کے ساتھ چاہتا ہے، تو عام زندگی میں بھی انہی نیک کلمات کی انسان کو عادت کرنی ہوگی۔ اور جب وہ ہوگا تو آخری وقت بھی انشاءاللہ اسی حال میں آئے گا. اس لیے کہ ہر وقت انسان کو یہ عادت ہے کہ کوئی وقت آتا ہے اچھا ٹھیک ہے اس وقت کی یہ تسبیح اس وقت یہ پڑھنا ہے. حضرت ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں اور بڑا عجیب واقعہ ان کا مشہور ہے. ان کا آخری وقت آیا, شاگرد پاس بیٹھے ہوئے ہیں, اب ان کو عجیب سا لگ رہا ہے کہ ہم اتنے بڑے استاد اور ہمارے اتنے بڑے محدث ہیں, ان کو ہم تلقین کیسے کریں. کبھی آخری وقت آتا بھی ہے تو انسان کو ایک تو یقیناً یہ پتہ کرنا مشکل ہے کہ واقعی آخری وقت ہے, پھر یہ کہ اچھا کیا ہم تلقین کریں, اتنے بڑے محدث ہیں ہمارے استاد ہیں اور ان کو تو یاد ہوگا کہ ان کو تلقین بھی کریں تو کیسے کریں. ذرا عجیب سا لگ رہا تھا. شاگردوں نے کہا تلقین تو کرنی چاہیے, حدیث میں اس کا حکم آیا ہے, لیکن کیسے کریں. چلو ہم آپس میں اسی حدیث کا مذاکرہ کرتے ہیں جو انہوں نے سنائی تھی ہمیں, وہی والی حدیث, من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. تو ایک شاگرد نے شروع کیا, حدثنا فلان, ہمیں فلان نے بیان کیا فلان, آگے جا کر وہ رک گئے, انہوں نے سنا, لیٹے ہوئے تھے, ذرا سا اونچے ہوئے, کہا مجھے ذرا بٹھا دو, تھوڑا سا اونچے ہوئے اور حدیث شروع کر دی. حدثنا فلان قال حدثنا فلان, وہی آخری وقت ہے, شراف حدیث شروع کر دی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ, روح نکل گئی, حدیث پوری نہیں کر سکے. یہ جس کی کما تعیشون تموتون, جیسی زندگی گزارو گے موت ایسی ہی آئے گی. جب زندگی پر وہی حدیث کا مشغلہ رہا وہی حدیث کا مشغلہ رہا تو پھر موت بھی اسی حالت میں. اگرچہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث ادھوری رہ گئی, بعض محدثین فرماتے ہیں کہ نہیں حدیث ادھوری نہیں رہی, من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ تو زبان سے کہہ دیا اور دخل الجنہ, ظاہر ہے کہ جنت میں داخل ہو گئے, تو گویا کہ وہ حدیث اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے مکمل کرا دی. بہرحال یہ ہے کہ انسان جب یہ عادی ہوگا, ایک چیز کا عادی ہوگا, تو آخری وقت بھی تو انہی میں سے کسی وقت آنے والا ہے. اور یہ ذکر اللہ کی کثرت اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بڑھاتی رہتی ہے, احساس ہو یا نہ ہو, جس کو کہتے ہیں دونوں طرف سے. جب کسی کو کسی سے محبت اور تعلق ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے. کسی سے من احب شیئن, مشہور عربی کی کہاوت ہے, من احب شیئن اکثر من ذکری, جب کسی چیز سے محبت ہوتی ہے تو اس کا تذکرہ بھی کثرت سے وہ کرتا ہے, لیکن جب کثرت سے کسی کا تذکرہ کرتا ہے تو محبت بھی بڑھتی ہے. یہ دونوں طرف سے معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ذکر جتنا کثرت سے ہوتا رہے, جس شکل میں بھی ہوتا رہے, ہماری صبح شام کی تسبیحات ہیں, جو بھی جس شکل میں, مسنون اوراد اس کے لیے بہت اہم چیز ہے. مسنون اوراد, مسنون دعائیں, اس وقت کے داخل ہونے کی یہ دعا, یہاں سے نکلنے کی یہ دعا, یہ مسنون اوراد جو ہیں یہ چونکہ ہر وقت ہمیں یاد دلاتے رہتے ہیں, ورنہ تو انسان کبھی بھول جاتا ہے. اچھا نہیں مسجد میں جا رہے ہیں, اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے مسجد میں جا رہے ہیں, مسجد سے نکل رہے ہیں, کھانا شروع کر رہے ہیں, کھانا کے درمیان, کھانے کا ختم, وضو شروع کر رہے ہیں, ہر موقع پر جو مسنون دعائیں یہ اسی لیے ہیں تاکہ انسان ہر وقت یاد رکھتا رہے, ذکر اللہ میں لگا رہے, والذاکرین اللہ کثیرا, والذاکرات میں شامل ہونے کے لیے آسان طریقہ ہر وقت کی جو مسنون اوراد اور ادعیہ ہیں ان کا انسان اہتمام کر لیں. تو یہ ابتدا یہی ہے, اور بہرحال ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہر وقت گویا کہ ہماری یہ حالت بن جائے کہ دل اللہ کی طرف متوجہ رہے. اس کا طریقہ ذکر اللہ کی کثرت ہے, اور ہر وقت کا جو تقاضا ہے, ایسا نہ ہو کہ ہم عبادات کی کثرت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ہم کسی بندوں کے حقوق کو یا اس وقت کے جو تقاضے ہیں اس میں کوتاہی کر لیں. تو یہ ذکر لسانی بھی ہو, ذکر قلبی بھی ہو, ذکر حقیقی بھی ہو, کوشش انسان تینوں کی کرتا رہے, اس میں پوری پختگی حاصل ہوتی ہے. جب انسان ایک عرصہ اس پر پابندی کے ساتھ یعنی اہتمام کرتا رہتا ہے تو اس میں پختگی بھی حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.